أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جی الحمد للہ سب اپنی بریک سے واپس آ گئے ہیں, تو انشاءاللہ ہم جب تک استاذہ جی ہمارے ساتھ ریڈی ہوتی ہیں, جسٹ اے ویری لٹل تھوڑی ریکیپ کے جو ہم نے ابھی تک سیکھا ہے, جو تھوڑے سے اس کے پوائنٹس ہمارے ذہن میں کلیئر ہو جائیں گے ان شاء اللہ تعالیٰ, اور بھی زیادہ بیٹھ جائیں, جم جائیں اچھے طریقے سے. یس, ان شاء اللہ ہم شروع کرتے ہیں سورۃ رعب سے. اور اس میں یہ بتائیں سب سے پہلے تو اس کا کیا شان نزول ہمیں ملتا ہے. جی اس کا کیا ہمیں شان نزول ملتا ہے؟ جی صحابی کمنگ ٹو رسول صلی اللہ علیہ وسلم, اس واقعے سے ہمیں کتنے سارے پوائنٹس ملتے ہیں نا. اس واقعے سے اسپیشلی تبلیغ کے حوالے سے ہم نے کیا پوائنٹس سیکھے ہیں؟ جی تبلیغ کے حوالے سے ہم نے کیا پوائنٹس اسپیشلی اس واقعے سے سیکھے ہیں, یہ لکھیں کہ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی جو ریئیکشن تھا اور جو اس کے پیچھے وجوہات تھیں, ان سب سے ہم نے اپنے پریکٹیکل پوائنٹس کیا لیے ہیں. جی بالکل, ام مکتوم جو ہیں رضی اللہ عنہ کہ نابینا صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے توجہ نہیں دی. جی بالکل, ٹریٹ ایکولی, ٹھیک ہے. اور ہم نے یہ بھی تو دیکھا کہ تھوڑی تھوڑی چیزیں, جیسے اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کن کن چیزوں کو مینشن کیا. کیم ٹو سی نبی صلی اللہ علیہ وسلم, جی بالکل, پرائیورٹائز بٹوین انڈیویجل اینڈ کلیکٹیو ایفرٹس, بالکل ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک. غصے میں کیا کرنا چاہیے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہمیں ایک ریئیکشن نظر آتا ہے اس میں کیا تھا؟ جسٹ فیشل ایکسپریشن. اور یہ جو فیشل ایکسپریشن ہے یہ کہاں کہاں ہمیں رکھنا ہے کہ زیادہ بات کرنے سے انسان کی بات میں وزن بھی نہیں رہتا نا. ٹو ریمین کوائٹ, ٹو انوائٹ ٹوورڈز دین, ناٹ انفارم اینڈ ناٹ فورس. انشاءاللہ جی بالکل صحیح, کہ اتنا بھی نہیں ہم لوگوں کے پیچھے پڑ جائیں کہ پھر اس چیز کی قدر قیمت آ رہے, لوگوں کو لگے اچھا بھائی تو ہر وقت یہ چیز کہتی رہتی ہے, تو اس چیز کی امپورٹنس نہیں سمجھتے, جبکہ جو چیز جس طرف ہم بلا رہے ہیں تو بہت امپورٹنٹ ہے نا. جی بالکل, سو الحمد للہ رب العالمین استاذہ جی ہمارے ساتھ ریڈی ہیں, تو ان شاء اللہ ہم ان کے ساتھ اپنے سیشن کو کنٹینیو کرتے ہیں. جزاکم اللہ خیرا, السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا أَحْضَرَتْ فَلَا أُقْسِمُ بِالْخُنَّسِ الْجَوَارِ الْكُنَّسِ وَاللَّيْلِ إِذَا عَسْعَسَ وَالصُّبْحِ إِذَا تَنَفَّسَ إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ ذِي قُوَّةٍ عِندَ ذِي الْعَرْشِ مَكِينٍ
من الشیطان الرجیم. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی جو لوگ پیچھے ہیں وہ آگے آ جائیں, کیونکہ جو لوگ بعد میں آگے آئیں گے پھر تھوڑی سی رکاوٹ بنے گی, تو ساتھی پیچھے آ جائیں, اور جو لوگ نماز شروع کر چکے ہیں وہ پھر پیچھے بیٹھ جائیں گے. ٹھیک ہے, چند سیکنڈ میں آ جائیں, کیونکہ جب وہ آوازیں آئیں گی تو پھر اچھا نہیں لگے گا کہ بیچ میں اس کو روکا جائے. تکلیف فیل ہوں گی تو میں شروع کر لوں گی. کوئی تین لوگ آ جائیں آگے. بنا آپ آگے آ جائیں, یہ اگلی خالی سیر میں آ جائیں, اور وہ آپ کی جگہ آ جائیں گی جو ادھر ہے. آپ اس چیئر پہ آ جائیے. ठीक है. جزاک خیر. نحمده و نصلی علی رسوله الکریم. اما بعد، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اگلی سورت شروع کریں گے تیسویں پارے میں, اور اگلی سورت ہے ہماری سورت تکویر. تھوڑا سا اس کے بارے میں جانتے ہیں. 81 نمبر کی سورت ہے. سورت کا نام کویرت سے ہے, اور کویرت ماضی مجہول ہے. اس کا معنی ہوتا ہے لپیٹی گئی. قیامت کے ناموں میں سے ایک نام ہے, پہلی ہی آیت میں دیکھے گا. یہ سورت بھی مکی دور کے بالکل آغاز کی سورت ہے. اس سورت کے دو مضامین ہیں. پہلا مضمون ہے آخرت کا, اور دوسرا ہے رسالت. یہی دو بگ ایشو تھے اس دور میں. آیت نمبر 1 سے لے کر 6 میں قیامت کے پہلے مرحلے کا ذکر ہے, جب سورج بے نور ہو جائے گا, ستارے بکھر جائیں گے, پہاڑ زمین سے اکھڑ کر اڑنے لگیں گے. اور یہ وہ وقت ہوگا کہ انسان کو اپنے قریب ترین لوگوں کا ہوش نہیں رہے گا, حتیٰ کہ جنگلوں کے جو جانور ہیں وہ بھی بدخواس ہو کر اکٹھے ہوں گے, اور ہم اس کو دیکھیں گے. اس سارے منظر کو پیش کرنے کے بعد ایک سوال چھوڑ دیا کہ ہر انسان جان لے گا کہ میں نے اپنے کل کے لیے کیا تیار کیا. دوسرا مضمون رسالت کا ہے. مکہ والوں سے کہا گیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے سامنے جو بات پیش کرتے ہیں, یہ کسی دیوانے کی بات نہیں, نہ شیطان کا ڈالا ہوا وسوسہ ہے, بلکہ ایک بہت ہی حفاظت کے ساتھ بھیجا گیا پیغام ہے, اور تم نے اس کو ماننا ہے. سورۃ تکویر کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور روایت بھی ملتی ہے, اور یہاں سے خاص طور پہ اب سورتوں کا وہ سلسلہ شروع ہو رہا ہے کہ جس میں قیامت کے دن کی منظر کشی بہت سٹرونگ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جس کو یہ بات پسند ہو کہ وہ قیامت کو اس طرح دیکھے جیسے آنکھ سے دیکھنا ہوتا ہے, تو اسے چاہیے کہ وہ اذا الشمس کورت, اذا السماء انفطرت, اور اذا السماء انشقت غور سے توجہ سے پڑھے. یہ روایت ہے. قیامت کے دن یہ لپیٹ دیے جائیں گے, اور بات کی وجہ سے یہ تک پتہ چلتا ہے کہ دونوں کو لپیٹ کر جہنم میں پھینک دیا جائے گا. کیوں؟ تاکہ مشرکین مزید ذلیل و خوار ہوں, اور جو ان کی عبادت کرتے کہ یہ بے جان دکھ سکھ نہیں ہوتا, اللہ تعالیٰ نے ان کو اس چیز سے بے نیاز کیا ہوا ہے. لیکن جب لوگ ساری زندگی ان کو پوچھتے رہے اور انہی کے وجود سے خیر مانگتے رہے, اور انہی کے ذریعے سے قسمتوں کے حال معلوم کرتے رہے, تو ان کو اس وقت پھر بڑھو گی. شاید کچھ لوگ اس سے سوچیں کہ ہاں ان بیچاروں کو آگ میں کیوں ڈال دیا گیا. تو میں آپ سے پوچھوں گی کہ جب آپ چولہے پہ کھانا پکنے کے لیے چولہے پہ پتیلی رکھتے ہیں, تو کبھی آپ کو پتیلی کبھی دیگچی پہ آپ کو رحم آیا اس کو اسی کام کے لیے رکھنا ہے؟ اور دوسری بات ہے کہ سورج تو دنیا میں بھی آگ کا ایک گولا ہی ہے. اگر اس کو پھر دوبارہ جہنم میں ڈال بھی دیا جائے گا تو یہ اس کے لیے کون سی بڑی بات ہوگی؟ یہ چیزیں بے جان ہیں, اور ان کو ان چیزوں سے فرق نہیں پڑتا. اصل میں یہ بے بس کرنے والی بات ہے. اور ایسے وقت میں جب سورج کو لپیٹا جائے گا, تو سورج سے ریلیونٹ ہر وہ چیز
جس کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں فائدے کا بنایا تھا وہ سب ختم ہوگی. ایسے یہ نا کہ اگر ایک مین کنیکشن ہے اسی کو کاٹ دیا جائے تو اس سے فائدہ لینے والی باقی چیزیں بھی کٹ جاتی ہیں. تو آپ ذرا امیجن کیجئے کہ زمین یا سورج چاند ستارے قیامت کے دن کیا حالات ہوں گے. جو مین سورس آف الیکٹریسٹی تھا وہی کٹ گیا. کبھی کبھی آپ کے اپنے گھر میں بجلی نہیں ہوتی, آپ کہتے ہیں کہ ہمارے گھر کی بجلی کی لائن خراب ہے,
سوئچ بند ہو گیا, چلیے کچھ بھی ہو, بجلی جائے, آپ کہتے ہیں گلی کی بجلی گئی ہے, اٹس فائن, آ جائے گی. لیکن جب آپ کو یہ پتا چلتا ہے کہ پیچھے سے ٹرانسفارمر جل گیا تو لا محالہ آپ سوچنے لگ جاتے ہیں کہ اب تو دو تین دن نہیں آئے گی بجلی. لہذا اسی مثال کو سامنے رکھیے کہ قیامت کے دن اندھیرا کتنا ہوگا, اور اس دن جب اندھیرے میں بھٹکتے ہوئے لوگ اپنے برے اعمال کو دیکھیں گے تو اس وقت ان کے دل کی حالت کیا ہوگی. دنیا میں بھی اندھیرا جو ہے نا یہ ڈپریشن کی علامت ہے. بہت عرصہ آپ اندھیرے میں رہیں, پردے آگے کیے رکھیں, ہوا نہ لگائیں, سورج کی روشنی نہ دیکھیں تو آپ ڈپریس ہو جائیں گے. تو اسی منظر کو پھر مزید بڑھایا گیا, وَإِذُ النُّجُومُ انْكَدَرَتْ, اور جب ستارے بے نور ہو جائیں گے. نجوم نجم سے, اور یہ ستارے آج سورج سے روشنی لے رہے ہیں, جب سورج بے نور ہوا تو یہ بھی بے نور ہوں گے. یہ جو لفظ ہے نا ان قدرت, یہ وہی لفظ ہے جس کو اردو میں ہم قدورت کہتے ہیں. اس کے دل میں قدورت ہے, انیمیٹی بوکس, مطلب کیا ہے کہ بالکل ان کے اندر کوئی روشنی نہیں رہے گی. دنیا میں بھی جو انسان اپنے دل میں بوکس رکھتا ہے نا تو اس کا چہرہ بے نور ہو جاتا ہے, پھیکا نور چہرہ ہوتا ہے اس کا. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ستاروں کا نور ختم ہو جائے گا. اور یہ سارے جو تاتا ان پہ آ رہے ہیں یہ ایک شدت کے لیے بھی ہیں, اور یہ جو شروع کا نون ہے یہ بھی شدت کے باب ان فعال میں. وَإِذَا الْجِبَالُ سُجِّرَتْ, اور جب پہاڑ چلائے جائیں گے, خود نہیں چلیں گے چلائے جائیں گے, میرا خیال ہے تیسری صورت ہے جس میں پہاڑوں کا اس طرح سے ذکر آ رہا ہے. مراد کیا کہ زمین سے اکھاڑ کر ان کو ہواؤں میں چلا دیا جائے گا اور دھنی ہوئی روئی کی طرح اڑنے لگیں گے. وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ, اور جب 10 مہینے کی حاملہ اونٹنیاں چھوڑ دی جائیں گی. اشار وہ اونٹنی جو پوری طرح سے پریگننٹ ہو اور بچہ پیدا کرنے کے لیے تیار ہو. اشار ان اشرا ان کی جمع, یعنی واحد کیا ہے اشرا, اور جمع کیا ہوگی اشار, حمل والیاں. یہ لوگ کپتی زبان میں اس کو گھابن کہتے ہیں, گھابن اونٹنیاں. جب ان کا حمل 10 مہینے کا ہوتا ہے تو عربوں کے نظر میں یہ بہت نفیس اور قیمتی ہوتی ہے. قیامت برپا ہوگی, ایسا ہولناک منظر ہوگا کہ اگر کسی کی اتنی قیمتی اونٹنی بھی ہوگی تو وہ اس کی پرواہ نہیں کرے گا. اب دیکھیے کہ ہر تاجر کو اپنی تجارت کا سامان بڑا عزیز ہوتا ہے, اور خاص طور پہ جب لائف سٹاک, جو لوگ جانوروں کا کام کرتے ہیں, پولٹری فارم بناتے ہیں یا کچھ, وہ اس بات کو بہت اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں کہ عام چیز بھی سٹور کی جاتی ہے لیکن اتنا خطرہ نہیں ہوتا اور وہ کچھ کھانے کو نہیں مانگتی. لیکن ایک اونٹنی جب ایک اور بچہ پیدا کرنے کے قابل ہو جائے تو پھر وہ ان کے لیے کتنی اہم ہوگی. ایسے وقت میں پھر وہ اس کی زیادہ حفاظت کرتے ہیں. لیکن قیامت کا دھماکہ ان کو اپنے ہر سامان تجارت سے بے نیاز کر دے گا. اب آپ سوچئے, سورج لپیٹ لیا گیا, چاند ستارے جو ہیں وہ بے نور ہو گئے, اور جانور جو ہیں وہ ادھر سے ادھر پھر رہے ہیں, کیا منظر ہوگا. وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ, اور جب دریاؤں میں آگ لگا دی جائے گی. سجیرت کا لفظ تسجیر سے, آگ لگانا ایک معنی اور بھڑکانا. ابن عباس یہی کہتے ہیں کہ اس سے مراد بھڑکانا ہے. ایک تیسرا اس کا معنی کہتا ہے بھر دینا, گڈ مڈ کر دینا, خلط ملط کر دینا. یہ سارے معنی سجیرت کے ہیں. اب یہ سارے معنوں کو جمع کیسے کرتے ہیں؟ سمندر اور میٹھے دریاؤں کو ایک کر دیا جائے گا, درمیان کی رکاوٹیں ختم کر دی جائیں گی, جس سے نمکین اور میٹھا پانی مل جائے گا. پھر سورج چاند اور ستاروں کو اس میں ڈال دیا جائے گا. پھر اس تمام پانی کو آگ بنا دیا جائے گا جو جہنم میں شامل ہو جائے گا. کیا مشکل ہے. ہر لفظ میں آپ دیکھیے کچھ گرنا ہے, جیسے کبھی رہتا ہے نا تکویر, بے نور ہونا, پھینک دینے کا بھی اس میں معنی آتا ہے. اس کی تفسیر میں بھی کچھ لوگ کہتے ہیں کہ سمندر میں سورج کو سمندر میں ڈال دیا جائے گا, جس کی وجہ سے, یعنی اس کی گرمی کی وجہ سے سمندر آگ بنے گا اور بھاپ بن کے اڑ جائے گا. اب یہ کیا ہونے والا ہے, اللہ نوز دی بیسٹ. ہمیں تو یہ فکر ہے کہ اس دن ہمارا کیا حال ہوگا. اسی طرح ایک روایت میں تھے قیامت کے روز اللہ تعالیٰ شمس و قمر اور تمام ستاروں کو سمندر میں ڈال دیں گے, پھر اس پر تیز ہوا چلے گی جس سے سارا سمندر آگ ہو جائے گا, اس طرح کو دریاؤں میں ڈالا جائے گا. اور جس نجوم کے سلف ان قدر آیا تھا نا, اس کا ایک معنی گرنے کا بھی ہوتا ہے, سکوت اور گرنا. اب یہ بڑے بڑے مرحلے ہیں جو ان چھوٹی چھوٹی آیتوں میں ہم نے سمجھتے ہیں. یہ سب تو تھا بے جان چیزوں کا معاملہ, لیکن وَإِذَن نُفُوس زُوِّجَت, اور جب قسمیں آپس میں ملا دی جائیں گی, نفس ملا دیے جائیں گے یا قسمیں بنا دی جائیں گی, ان دونوں کو آپ جمع کر سکتے ہیں. ایک رہ گئی تھی اچھا جی, وَإِذَن اِشَارُ اُتِّلَت, جب دس ماہ کی حاملہ اونٹیاں چھوڑی جائیں گی, وَإِذَن وُحُوشُ حُشِرَت, اور جب وحشی جانور اکٹھے کیے جائیں گے. دنیا میں بھی ایسا ہوتا ہے, خطرہ ہوتا ہے یا کوئی تکلیف کا وقت ہوتا ہے نا, تو سب جانور اکٹھے کھڑے ہو کے ڈکارنا شروع کر دیتے ہیں. وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ, اور سمندر بھڑکائے جائیں گے. وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ, جسموں سے ملا دی جائیں گی. ایک معنی دیکھیے, موت کی صورت میں بدن اور روح کا تعلق ٹوٹ جاتا ہے نا, یہاں پہلا معنی کیا ہے کہ جان اور جسم دوبارہ مل جائیں گے, اب وہ نیا جسم ہے کوئی ہے ہمیں نہیں پتا. دوسرے اس کا معنی کیا ہے, ہر انسان کو اس کے ہم مذہب اور ہم مشرب لوگوں کے ساتھ ملا دیا جائے گا, مومن کو مومنوں کے ساتھ اور بد کو بدوں کے ساتھ, یہودی کو یہود کے ساتھ اور عیسائیوں کو عیسائیوں کے ساتھ, یعنی ہر بندہ اپنی جگہ پہ پہنچ جائے گا. وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ, اور جب زندہ گاڑی بھی لڑکی سے سوال کیا جائے گا, کس سے؟ جس بچی کو مروا دیا. عربوں میں بچیوں کو زندہ گاڑ دینا یہ کوئی معیوب بات نہیں تھی, بلکہ اس کو کسٹم کے نام پہ اور رسم کے نام پہ کرتے تھے, اور وجوہات وہی تھی جو آج بھی ہیں, زیادہ بچے نہ ہو جائیں, بیٹی کا باپ بننا سر گرا دے گا, اور اسی طرح سے آپ کی بیٹی کسی اور کے گھر چلی گئی تو آپ کی دولت ادھر چلی جائے گی. ہم سورۃ نحل میں ڈیٹیل سے بات کر چکے ہیں, سورۃ زخرف میں بات کر چکے ہیں, یہاں انداز پہ بات کر لیتے ہیں کہ ماں باپ سے نہیں پوچھا جائے گا, نہ ناراض ہے کہ ان سے کلام بھی نہیں کرے گا. ہم قرآن پاک میں یہ بات دو تین دفعہ پڑھ چکے ہیں نا, کہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ ولا یکلمہم اللہ, اللہ ان سے کلام بھی نہیں کرے گا. سورۃ نساء کی بھی ایک آیت تھی, غصے کی حد ہے کہ میں تم سے بات ہی نہیں کرتا, بلکہ اس معصوم بچی سے پوچھے گا, یہی زمبن قتلت, اے معصوم بچی بتا تیرا کیا گناہ تھا, تو کس گناہ کی وجہ سے قتل کی گئی. آپ دیکھیں کہ اس میں بھی شدت ہے. ایک بچی جس کو مروایا جائے, مار دیا جائے, اس کا اپنا کیا قصور ہے, لیکن احساس دلایا جا رہا ہے کہ تم ان بچیوں کو دنیا میں آنے سے پہلے جو ختم کر دیتے ہو, تم کہاں سے کسی کے مقدر کے فیصلے کرنے والے ہو گئے, اور کتنا کھاتی کتنا لیتی. لیکن حقیقت ہے کہ لوگ اپنے آپ کو اسی طرح سمجھتے ہیں. اور موعودہ اس بچی کو کہتے تھے جس کو زندہ دفن کیا جائے. حال دیکھیے کہ بچی کو مارتے بھی نہیں تھے کہ زہر بھی نہ ضائع ہو جائے, زندہ بچی کو پھینک دیتے تھے, رسم تھی یہ, آر نہیں سمجھتے تھے, بیٹی کو آر سمجھتے تھے, اس کو مارنا آر نہیں تھا. اور کس طرح سے اس کو مارتے تھے, اس پہ بہت ساری باتیں پیچھے ہوئی, لیکن ایک بات یاد رکھیے کہ ایسی ہر بچی قیامت کے دن ماں باپ سے آ کے پوچھے گی, بتاؤ تو صحیح میرا قصور کیا. اور یہ بات تو آج بھی معروف ہے کہ الٹرا ساؤنڈ میں اگر پتا چلتا ہے ڈاکٹرز کو کہ بیٹی ہے تو نہیں بتاتے, بیٹا ہو تو بتا دیتے, کیوں کہ کہیں ماں باپ اس کو ایوارڈ نہ کرا دیں. اور وہ آپ کو پریزنٹیشنز بھی یہی صورتوں میں ہم نے دیکھے تھے, سورۃ الانعام میں بھی اس کا تذکرہ ہوا تھا, پھر سورۃ نحل, سورۃ بنی اسرائیل میں ہوا, پھر سورۃ زخرف میں ہوا, کہاں کہاں اللہ تعالیٰ نے اس موضوع کو چھیڑا. اور صحابہ میں سے کہ جو اس دور میں بھی, جبکہ ابھی یہ حکم اس طرح سے عام نہیں ہوا تھا, تو وہ بچیوں کو آزاد کرواتے تھے. یعنی جیسے ہر ملک میں کچھ سوشل ورکرز ہوتے ہیں نا, رفاہ عامہ کے کام کرنے والے, تو ایک صحابی تھے تو انہوں نے کہا کہ میں نے شاید 60 سے زیادہ بچیوں کو آزاد کرایا تھا, کیا مجھے یہ نیکیاں کام دیں گی. اسی طرح ایک شخص جو کبھی کبھی بیٹھے بیٹھے رو پڑتے تھے, تو پوچھا کہ آپ کو کیا ہوتا ہے, تو کہا مجھے اپنی وہ بچی یاد آ جاتی تھی کہ جس کو میں جنگل میں لے گیا اور وہ میرے ساتھ گئی, اور میں نے اپنے اس ہاتھوں سے اس کی قبر کھود دی. وہ بچی بھی میرے ساتھ اس قبر کو کھودنے میں ایسی مددگار تھی اور مجھے پوچھ رہی تھی ابا مجھے کدھر لے جا رہے ہیں, اور وہ خوش ہو رہی تھی کہ شاید سیر کرنے لے جا رہے ہیں. اور پھر میں نے اس بچی کو اس میں, اور اس حالوں میں تھے وہ ابا تھے جب تک کہ وہ ٹھنڈی نہ ہوئی. اسی طرح ایک شخص سے وہ کہتے تھے کہ مجھے اپنی بچی کی وہ انگلی یاد آتی ہے جو اس نے پکڑی جب اس کو مٹی میں ڈال رہا تھا, وہ جب تک اس کی انگلی ٹھنڈی نہ ہو گئی وہ میرے ہاتھ میں رہی. تو آپ سوچیے کہ رسموں کے نام پہ انسان کتنا بے وقوف نہیں ہو جاتا. آج بھی تو بہت ساری ایسی رسمیں اور ایسے کام ہیں نا کہ جو ہم اپنے اوپر ایسے فرض کر لیتے ہیں کہ نہ کیے تو پتہ نہیں کیا ہوگا. اور بعض دفعہ لوگوں کو خاندان اور برادریوں کے طور طریقے اللہ کے حکموں اور اس کی چیزوں سے زیادہ عزیز ہو جاتے ہیں. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر آج کسی نے ایسا کیا تو کیا کریں؟ توبہ کریں, استغفار کریں. ویسے تو دیت کا معاملہ ہے, لیکن جب مسلمانوں میں ایسی کوئی قانون ہے نہیں جس ملک میں آپ رہتے ہیں, تو بتانے سے کیا فائدہ ہوگا. اس لیے ایسی تمام چیزوں کا ایک ہی علاج ہے, پچھلے پہ شرمندہ اور آئندہ نہ کرنے کا ارادہ. اور اس چیز سے روکیے دوسرے کو, کیونکہ اگر آپ یہ غلط کام کر چکی تو دوسرے نہ کریں. اس طرح سے عمل کرنا چاہیے کہ اپنی غلطیوں کو دوسروں سے دور کروا کر اپنے دل کو تسلی کرائیں. پھر اسی طرح سے ایک صحابی تھے قیس بن عامر, کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ, میں نے جاہلیت کے زمانے میں اپنی بچیوں کو زندہ دبا دیا ہے, میں کیا کروں؟ آپ نے فرمایا ہر ایک کے بدلے ایک غلام آزاد کر دو. قرآن کہتا ہے نا یہ دفعہ باللتی ہی احسن, برائی کے بدلے میں اچھائی کر دو. انہوں نے کہا اللہ کے نبی, غلام والا تو میں ہوں نہیں, البتہ میرے پاس اونٹ ہیں. فرمایا ہر ایک کے بدلے ایک اونٹ اللہ کے نام پر قربان کر دو. جی, یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ ان کی بھی دیت دی جائے گی. دوسری روایت میں کہ میں نے اپنی 8 لڑکیاں اس طرح زندہ دبا دی ہیں. آپ کے فرمان میں کہ اگر چاہ تو یوں کر. پھر ایک شخص نے کہا میں نے 12 یا 13 لڑکیاں زندہ دفن کی ہیں. تو آپ نے فرمایا کہ ان کی گنتی کے مطابق غلام آزاد کر دو. انہوں نے کہا بہت بہتر, میں یہی کروں گا. دوسرے سال وہ 100 اونٹ لے کر آئے اور کہنے لگے حضور یہ میری قوم کا صدقہ ہے جو اس کے بدلے ہے جو میں نے مسلمانوں کے ساتھ کیا. مطلب یہ کہ دوسروں کی طرف سے بھی انہوں نے صدقہ کر دیا. تو یہ وہ وقت ہے, یعنی یہ وہ گناہ ہے کہ جس پہ اجتماعی طور پہ بھی بات ہو سکتی ہے اور انفرادی طور پہ بھی. ہم اپنے پر لے کر سوچیں کہ اگر ہمیں کوئی مار دیتا. آج بھی لوگوں کو بیٹی کا نام سن کر ایک دم کچھ ہونے لگتا ہے, کم از کم چہرہ تو ماند ہو جاتا ہے. کبھی کہتے ہیں بس پہلی بیٹی ہو جائے پھر جو مرضی ہو جائے. حالانکہ آپ دیکھیے اللہ نے اتنا کچھ دیا تو پتہ نہیں پھر شوہر جو ہے وہ شادی دوسری نہ کر لیں, پھر کھائے گی کہاں. بیٹی پیدا ہو تو ساتھ ہی لوگوں کو فکر لگ جاتا ہے کہ ہم اس کا جہیز کیسے جمع کریں گے. اور دس اینڈ دیٹ جاہلیت کی باتیں ہیں, بیٹیاں رحمت ہوتی ہیں. ایک ایسی کہیں میں نے کوئی بات پڑھی تو مجھے وہی ذہن میں آ گئی. اس وقت کہیں کچھ لوگ رہتے تھے, ایسی سرداروں کی کوئی بستی تھی, تو وہاں کوئی رہتا تھا. پھر کچھ دن کے بعد پتا چل دور تھا تو اس کا انتقال ہو گیا, تو دوسروں کو ہمسایوں کو بھی نہ پتا چلا. جب بات کھلی تو انہوں نے کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اتنی بڑی بات نہیں ملی. تو اس نے کہا کہ اس لیے کہ جو مرا ہے اس کے صرف بیٹے تھے. بیٹیاں ہوتی تو وہ روتی تو ان کے رونے سے ہمسایوں کو پتا چل جاتا. اور حقیقت ہے بیٹی کا ماں باپ کے ساتھ عجیب سا ہی تعلق ہوتا ہے نا. بیٹی نازک بھی ہوتی ہے اور وہ ماں باپ سے قریب بھی ہوتی ہے. تو کبھی یہ نہ سوچیں کہ بیٹی ہوئی تو پتہ نہیں کیا ہوگا. اگر آپ کو اپنی چوتھی بیٹی کے بھی ہونے کی خبر آئے تو خوشی سے رہیں, اس کا بھی اتنے ہی ویلکم کریں جتنا کہ دوسروں کا کرنے کی ضرورت ہے. ہر بندہ اپنا نصیب لیتا ہے, لے کے چلا جائے گا, آپ سے وہ بیٹی کچھ بھی نہیں لے گی. اب قیامت کے دن کے مرحلے جس میں اتنی بڑی بڑی باتیں, اس میں ایک چھوٹی سی جان کا ذکر کر دینا, اس بات کا یقین دلایا جا رہا ہے کہ قیامت کے دن چھوٹا بڑا ہر جرم انسان کے سامنے آ جائے گا. وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ, اور جب نامِ اعمال کھول دیے جائیں گے. سوچیے سب کیے چٹھے ہمارے سامنے آئیں گے. یہ کھولے کیسے جائیں گے؟ کیونکہ موت کے وقت یہ صحیفے لپیٹ دیے جاتے ہیں. حدیث میں آتا ہے صحیح مسلم کی روایت ہے, اذا مات الانسان انقطع عمله, جب ایک انسان مرتا ہے تو اس کا نام عمل منقطع ہو جاتا ہے. یعنی اسٹاپ ہیئر, اسکرول ذہن میں لائیے, اسکرول کو لپیٹ دیا. اب قیامت کے دن کھول دیا جائے گا اور پھر اس کے اندر جو لکھا ہے وہ لوگوں کے سامنے آئے گا, ہر شخص دیکھے گا اس نے کیا پکڑا ہوا ہے. سورہ بنی اسرائیل میں ہم پڑھ چکے ہیں نا, پھر وہاں انسان چلائے گا فمالی حاضل کتابی لا یغادر صغیرتا ولا کبیرتا, ہائے یہ میری کیسی کتاب ہے جس نے نہ تو کوئی چھوٹی بات چھوڑی اور نہ کوئی بڑی چھوڑی, ہر چیز کو لکھ کے رکھ دیا. تو آج میں اور آپ دوسروں کی نظروں میں کتنے ہی اچھے بن جائیں, کل سب کو ہماری اصل پتہ لگے گی. اور جو زیادہ اچھے بنے ہوتے ہیں جب ان کو کسی ذرا سی بھی کمی میں دیکھا جائے تو وہ زیادہ تکلیف کی بات ہے. اس لیے انسان کو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اپنے آپ کو اتنا نہ خوبصورت اور نیک بنا کر لوگوں کے سامنے پیش کرے کہ لوگ سوچیں کہ ان کے پاس تو کوئی گناہ ہی نہیں ہوگا, اور یہ تو ویسے نہیں اور یہ تو ویسے نہیں. یہ اللہ کا فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کے گناہوں کو معاف کر دے یا اس کی چیزوں کو ختم کر دے. پیچھے چھوٹی سی ایک بات رہ گئی کہ بچی کے مارنے کی بات ہے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے پیٹ میں ہی مار دیا, ابھی تو جان نہیں پڑی. حالانکہ آپ دیکھیے کہ پیر جب حمل ٹھہرتا ہے, اگر اس فیٹس میں جان نہ ہو تو وہ گرو کیسے کرے؟ کئی بچے تو دو تین مہینے میں ہی ڈسکارڈ ہو جاتے ہیں کیونکہ جان نہیں ہوتی. اصل میں جان چار مہینے میں پھٹتی ہے, لیکن وہ ایک زندہ چیز ہے تبھی تو ایسا ہے. تو لہٰذا ایک دن کی بھی پریگنینسی ہو تو اس کو ختم کرنے کا بھی یہی گناہ ہے, جیسے کہ آپ نے ایک زندہ انسان کو مار دیا. اللہ اکبر. اللہ اور سندیلی کتنی ہے, آپ یہ بھی سوچیں کہ اس وقت انسان کتنا سندیلا. اور آپ اس آیت کے ساتھ لگا کے سوچیں کہ وہ جس صحف و نشیرت نام مال کھولا گیا, ہو سکتا ہے سسرال کو بھی نہیں بتایا تھا, ہو سکتا ہے گھر والوں کو نہیں پتا, وہاں سب کو پتا چلے گا اتنے ورشن کیے تھے, اتنے کروا لیے تھے. ویز سماؤ خوشی تت, اور جب آسمان کی کھال اتار لی جائے گی, وہ ڈھیڑ دینے کا مانی. چھت تو ڈھیڑی جاتی ہے نا, کھولی جاتی ہے, اس طرح آسمان کی چھت کھولی جائے گی. ویز الجحیم سعیرت, اور جب جہنم بھڑکائی جائے گی. سعیرا جیسے بہت تیز چیز, اس پہ جب آپ پانی ڈالتے ہیں نا تو دھواں نکلتا ہے. ویز الجنت اسلفت, اور جب جنت نزدیک کر دی جائے گی. کس کے؟ نیک لوگوں کے. علیمت نفس ما اخدرت, تو اس دن ہر شخص جان لے گا جو کچھ وہ لے کر آیا ہوگا, یعنی اس دن انسان کے اعمال اس کے پاس ہوں گے. آپ دیکھیے کہ پہلے قسمیں تھی نا, اب جواب ہے. چھ امور دنیا سے اور چھ آخرت سے متعلق ہیں. ہر چیز انسان کے سامنے کھلے گی. آسمان کھل گیا, جہنم جلا دی گئی, جنت قریب کر دی گئی, اور علیمت نفس ما احضرت, ہر شخص کو پتہ چلے گا کہ میں کیا کر کے آیا ہوں. ہم سب سوچیں, آج ہم کہتے ہیں پتہ نہیں ہمارے ساتھ وہاں کیا ہونا ہے, پتہ نہیں کیا معاملہ ہوگا. پتہ آج بھی ہے, لیکن وہ حقیقت سے نظریں چرانے والی بات ہے. وہاں ایک تو اس انسان کو پتہ چلے گا, مراد یہ کہ ویریفائی ہو جائے گا, دوسرے دوسروں کو بھی پتہ چل جائے گا کس طرح کرتے تھے. اور یہ جو خوشی تھا نا کشت سے, جانور کی کھال اتارنا, یہ قیامت کے پہلے نفخے کے وقت ہوگا جو اسی دنیا میں پیش آئے گا. آپ دیکھیے کہ جس انسان کے لیے دنیا سجی تھی, جب وہ انسان ہی نہ رہا تو اللہ تعالیٰ نے سورج چاند ستاروں کو کیوں رکھنا ہے؟ آسمان کی زینت ستارے تھے, اب کس نے ان ستاروں کو دیکھ کر آہ پانی ہے ختم کر دو؟ کس نے آسمان کی طرف دیکھ کر اس ستارے کو خوبصورت کہنا ہے اب کیا کرنا ہے؟ اور آسمان کے ستارے وہی کے راستے میں ایک رکاوٹ تھی, شیطانوں سے بچاتی تھی, اب کہاں وہی کا سلسلہ اترنا ہے؟ چاند کس طرح راتوں کو مختلف سٹیجز میں آ کر انسانوں کا دل لبھاتا تھا, اب تو انسان ہی نہیں رہا. ایسے نہیں لگتا کہ انسان کے جاتے ساری دنیا کی کشش ختم ہو گئی؟ کبھی آپ کے گھر سے کوئی آپ کا بڑا من پسند مہمان جائے نا, تو آپ کا اپنا سارا گھر پھیکا لگتا ہے. آپ کہتے ہیں اب کیا کرنا, چلو اٹھاؤ بیڈ شیٹس, چلو نارملی آ جاؤ, صحیح کر لو, اچھا جی ایسے کر دو ویسے کر دو, گیس تو چلے ہی گئے. اس دنیا کا مہمان انسان ہے, اس کے لیے اللہ نے یہ بسات بسائی تھی. جب وہ جائے گا اس کو الٹ دیا جائے گا. جیسے بچے کھیلتے ہیں نا, تو کھیلنے کے بعد جب دل بھر جاتا ہے نا تو ایک دم پھر وہ کھیل اٹھا دیتے ہیں. ایسے ہی یہ دنیا الگ ہو جائے گی, لپٹ جائے گی, الگ ہو جائے گی. اور علیمت نفس ما احضرت, جب اتنی بڑی بڑی تبدیلیاں آ رہی ہوں گی, انسان کو اس کی پرواہ نہیں کہ سورج کے ساتھ کیا اور چاند کے ساتھ کیا, اس کو تو یہ فکر ہے کہ میں اپنے ساتھ کیا لایا. سامان سے مراد نیک جب عمل, اس کا نام ہے اعمال. سب اس کے ہاتھ میں آئے گا. اور احادیث میں آتا ہے کہ شکل و صورت میں سامنے آئیں گے. جی کسی کے عمل اس کے پاس خوبصورت شکل میں آئیں گے, کسی کے پاس بری چیزوں میں آئیں گے. ایسا انسان پھر اس وقت دیکھے گا کہ میں نے کیا کیا. قبر میں انسان کے پاس ایک خوبصورت انسان کی صورت میں بھی انسان کے عمل آتے ہیں, اور اسی طرح ہم صورت قیامت میں بڑھ چکے کہ ینبأ الانسان یومئذ بما قدم وأخر, بتایا جائے گا اسے ہر انسان جو اس نے آگے بھیجا اور جو پیچھے چھوڑا. اسی طرح ایک جگہ ہم پڑھ چکے یوم تجد کل نفس ما عملت, جس دن ہر شخص اپنے کیے ہوئے کا عمل پا لے گا, سب سامنے ہوگا, کچھ چھپے گا بھی نہیں. حضرت عمر جب اس سورت کو سنتے تھے تو کہتے تھے اگلی تمام باتیں اسی لیے بیان ہوئی ہیں. کیا باتیں؟ فلا اقسم بالخنس, اب کائنات کی کچھ چیزیں جس پہ غور و فکر کروائے جا رہے ہیں. سوچو تو صحیح تم کیا کرتے ہو اس دنیا میں. جب قیامت آنی ہے تب تو جو ہوگا سو ہوگا. کبھی تم نے اس کائنات کے موجودہ نظام کو دیکھا کیا؟ فلا اقسم بالخنس, میں قسم کھاتا ہوں پیچھے ہٹنے والے, الجوار الکنس, چلنے پھرنے والے اور چھپنے والے ستاروں کی, واللیل اذا اسعس, اور رات کی جب وہ جانے لگے, والصبح اذا تنفس, اور صبح کی جب وہ سانس لینے لگے. یہ لفظی معنی ہے. دوسرا معنی کیا ہوگا؟ اور صبح کی جب وہ چمکنے لگے. ان قسموں کے بعد جواب کیا ہے؟ اِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ, یقیناً یہ ایک بزرگ رسول کا کہا ہوا ہے. کیا؟ قرآن. اور قول سے مراد جبرائیل کا وہ قول جس صورت میں وہ قرآن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیتے تھے. دیکھیے قرآن کیا ہے؟ کلام اللہ. اگلی صورتوں میں پڑھیں گے. اللہ کا یہ کلام ہے, لیکن اس کلام کو کال کے ذریعے جبرائیل نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچاتے تھے. ذی قوت عند ذی العرش مکین, وہ قوت والا ہے عرش والے رب کے نزدیک بلند مرتبہ ہے. جبرائیل کی بھی تو اپنی شان ہے نا. آپ دیکھیں جتنا مقام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انسانوں میں, آپ دیکھیں تو جبرائیل کا یہی مقام فرشتوں میں ہوگا. ہر وحی وہ لے کر آئے. پورا قرآن جبرائیل کی زبان سے اترا, یعنی جبرائیل کے تھرو اترا. ہم انشاءاللہ علوم القرآن کا ٹاپک کریں گے اگلے اپنے سیشنز میں, اور دیکھیں گے کہ قرآن کی صورت میں ہمارے پاس آیا. آج تو بس پکڑتے ہیں اور پڑھ لیتے ہیں نا, لیکن اس کی کیا سٹیج تھی, کہاں کہاں سے آیا. تو یہاں بڑی بڑی چیزوں کی قسمیں کھا کر یہ بتا دیا کہ یہ قرآن کوئی معمولی چیز نہیں, ایک بہت بڑے رسول یعنی فرشتے کے وہ کیسے ہیں متعین, بہت ان کی اطاعت کی جاتی. کن کی؟ جبرائیل کی. متا وہ شخص ہوتا ہے جس کی اطاعت لوگ کریں. جیسے ہم کہتے ہیں نا میں متی ہوں, متی کون ہے؟ اطاعت کرنے والا. تو متا کون ہے؟ جس کی اطاعت کی جائے. ثم امین, پھر وہ ہیں بھی امین. ثم بھی اچھا لفظ ہے, پیچھے بھی گزرا, لیکن ثم میں تاکید ہو جاتی ہے کہ ہیں بھی وہ جن کی آسمانوں میں اطاعت کی جاتی ہے, اور امین بھی بہت ہیں. امین کیوں ہے؟ تاکہ قرآن کا پیغام منوان پہنچا سکے. انہوں نے قرآن میں کوئی خیانت نہیں کی. جیسے کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ سپارے 40 تھے, 30 ہے, 10 آئیں گے تو پھر ہم مانیں گے اس قرآن کو. تو نہ وہ آئیں گے, نہ آپ مانیں گے, اور نہ آپ اسلام میں داخل ہوں گے. جبرائیل نے کوئی خیانت نہیں کی. ان ساری باتوں کے ذکر کے بعد اب مکہ والوں کو یقین کیا دلایا جا رہا ہے؟ وَمَا صَاحِبُكُمْ بِمَجْنُونَ, اور تمہارے ساتھی دیوانے نہیں ہیں. کون؟ محمد رسول اللہ. مجنو کہتے تھے, اس کا تک الزام لگنے شروع ہو چکے تھے. وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ, انہوں نے اس فرشتے کو آسمان کے کھلے کنارے پر دیکھا بھی ہے. کب دیکھا تھا؟ اب تو آپ کو یاد ہو جانا چاہیے, پہلی وحی کے بعد اگلی وحی کے آنے کے دوران, ٹھیک ہے, فترت الوحی کے درمیان کھلے آسمان پہ دیکھا. وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ, اور یہ غیب کی باتوں کو بتلانے میں بخیل بھی نہیں ہے کہ ان کو کوئی بات پتا چلے اور یہ آگے دوسروں سے چھپا لے, یعنی علمی بخل نہیں کرتے یہ لوگ. وما ہوا بقولی شیطان الرجیم, اور یہ قرآن شیطان مردود کا کلام نہیں جیسا کہ مکہ والے سوچتے تھے. तो फिर तीन बातें करके शऊर को बेदार किया गया, फाइनल सबुन, फिर तुम किधर जा रहे हो, ये मुंह उठा के कहाँ जा रहे हो, तुम्हारी जिंदगी किधर जा रही है, तुम्हारी प्रायोरिटीज क्या हैं, तुम इससे एराज क्यों करते हो, इसकी इताअत क्यों नहीं करते, मानते क्यों नहीं हो, तुम्हारी क्या मसरूफियात हैं जो तुम्हें इस किताब से रोक रही हैं। देख लीजिए कुरान की खूबियां बयान करके अब लोगों से पूछा जा रहा है फाइना तसबुन, फिर आप कहाँ जा रही हैं। और बाद में लोग इतनी सिफात करते हैं, इतनी तारीफें बयान करते हैं कुरान की, और बाद में फिर उठते हैं तो कहीं और चल पड़ते हैं, कहते हैं तो बहुत अच्छा, मजा तो बहुत आता है, जरूरत तो बहुत है, बट अभी नहीं, अभी वो वक्त नहीं आया, बस अब ये है ना। और जो मजबूरियां पहले अपनी जात की होती है वही मजबूरियां बाद में अपनी बहू बेटियों के नाम पे लगा देते हैं, पहले अपने बच्चे पाल रहे थे अब बच्चों के बच्चे पाल रहे हैं, पहले अपने ससुराल की खिदमत थी अब बच्चों के ससुराल की खिदमत है। हम कब अल्लाह की तरफ आएंगे, फरमाइन हुआ इल्ला ज़िक्रुल आलमीन, ये तो तमाम जहान वालों के लिए नसीहत नामा है, रिमाइंडर है, थिंग्स टू डू है, लिमन शाह मिनकु मैयस्तकीम, खास तौर में तुम में से जिसका दिल चाहे वो सीधी राह पे आ जाए, कोई जबरदस्ती नहीं, कोई मुश्किल नहीं, कुछ नहीं, बस दिखा दिया और बता दिया तुम आ जाओ। लेकिन एक बात याद रखना कि वमा तशाउन इल्ला इंशाअल्लाह रब्बुल आलमीन, और तुम बगैर परवरदिगार आलम के चाहे के कुछ भी नहीं कर सकते, तुम्हारी चाहत कुछ भी तो नहीं है, अल्लाह की चाहतों से काम होता है। ये तो था खुलासा, क्या बात निकली सबके सबसे आखिर में कि तुम्हारी चाहत अल्लाह की तौफीक पर मुनहसर है, जब तक तुम्हारी चाहत के साथ अल्लाह की मशीयत और उसकी तौफीक शामिल नहीं होगी तुम सीधे रास्ते पे नहीं आओगे। बिल्कुल वही बात है जो सूरत कसस के आयत 56 में हम पढ़ चुके हैं कि अल्लाह ने अपने नबी से कहा था इन्नक ला तहदी मन अहबबता, बेशक आप उसको हिदायत नहीं दे सकते जिसके लिए आप चाहें। हिदायत कब मिलती है, जब एक इंसान खुद भी हिदायत लेना चाहता है। अब यहां तक आप देखिए कि सूरत तकवीर का एक खुलासा था, अब इसमें पलट के जरा फिर सारी सूरत पे चंद बातें करते हैं। इमेजिन कीजिए ये दुनिया ऐसी है जिसपे अब इस वक्त मैं और आप बैठे हुए हैं, इतने में एकदम सूरज बेनूर कर दिया जाए। इस वक्त भी अगर आप सोचें ना कि दिन के तकरीबन 1:48 हो गए ना, तो सूरज अगर बाहर पूरे अपने अरूज पे हो तो रोशनी है ना, ये ब्लाइंड हटा दें, कर्टन मूव कर दें तो खुला दिन है ना, एकदम अंधेरा हो और ये इस्तियारा भी है। अच्छा अब आप सोचिए कि जब अंधेरा हुआ अंधेरा हुआ, इतने में क्या हो, सूरज के साथ सितारे जो हैं वो भी मान पड़े, रात को सूरज छुप जाता है लेकिन सितारे आ जाते हैं, तो गोया कि अंधेरा इतना है कि कोई अंधेरे की वजह से आसमान पे सितारे नहीं दिख रहे। इमेजिन करें अंधेरा हो गया और अंधेरे के बावजूद सितारे कोई नहीं है, ठीक है, इतने में आपको अपनी तरफ कुछ पहाड़ चलते हुए दिखे, टक 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 करते पहाड़ चल रहे, फिर इतने में आप देखें तो जंगली जानवर जो हैं वो इधर से उधर भागते हुए आपकी तरफ आ रहे हैं, किसी भूत बंगले का मंजर नहीं लगता, वहां तो आवाजों से और ऐसी कैफियात से और लोगों को डराते हैं ताकि लोग आए और पैसे लें। जब जमीन की कशिश खत्म हो जाएगी तो पहाड़ों जैसी वजनी चीज हट जाएगी, तो आप बताइए कि जब वो चलेंगे तो फिर बाकी इंसानों का क्या हाल होगा। अब देखिए कि अरबों को क्यामत की सख्ती का तसव्वुर दिलाने के लिए बेहतरीन तर्ज बयान है, मौजूदा जमाने के ट्रक और बसें चलती थी ना, चलती हैं, उस दौर के ऊंट थे, किस तरह से उस वक्त उनकी कीमती चीजें इधर से उधर हो रही हैं और किसी को कोई होश नहीं है, इधर से उधर उधर से इधर, और इतने में देखे कि समंदरों में से धुआं निकलना शुरू हो गया, आग लगी हुई है, और आपको पता है कि पानी क्या है, ऑक्सीजन H2O, दो हिस्से ऑक्सीजन एक हिस्सा पानी, दोनों को मिला दें पानी बन गया, और दोनों को अलग करें तो क्या हुआ, दोनों ऑक्सीजन जलती है और हाइड्रोजन जलाने में मदद करती है, यानी अल्लाह के हुक्म पे दोनों गैसों ने अपना मिजाज छोड़ दिया। पीछे मैंने आपको मिसाल दी थी शोहर बीवी के मामले में कि किस तरह कायनात में दो खूब गर्म मिजाज की गैसें हैं साथ मिली तो पानी बन गई, इस तरह जिंदगी में जब नए रिश्ते जुड़ते हैं तो बहुत सारी चीजें अपनी बदलनी पड़ती हैं। अल्लाह के हुक्म से जू ही पानी का वो अंदर से मॉलिक्यूल टूटेगा दोनों जल पड़ेंगी, और कैसी जलेंगी कि गैस बनेंगी और वहां आग ही आग होगी। और इतने में इंसान निकल रहे हैं, आ रहे हैं। उधर से आप देखिए कुछ छोटी छोटी बच्चियां जिनको माँ बाप ने अबॉर्ट करा दिया था, वो निकलती भी आ रही हैं, उनसे क्वेश्चनिंग है। यानी ये क्या मंजर है जो पेश किया जा रहा है, किस तरह से ये बातें। और ये दिन आने वाला है, ये नहीं कि ये नहीं आएगा और ये नहीं होगा और वो नहीं होगा ये नहीं होगा। एक बदहवासी फैली हुई है, ऐसे लगता है परेशानी परेशानी, हर बंदा परेशान है, हर बंदा पीछे हो रहा है। और खास तौर पे ये जो बेटियां, इस पे एक तो हदीस पढ़ के सुनाऊंगी आपको, ताकि हम देखें कि जब अल्लाह से बंदा दूर होता है तो वो अपने रिश्तों से भी दूर हो जाता है। क्योंकि ये चीजें, अल्लाह की मोहब्बत जो है ना, हमें अल्लाह के बंदों से भी करीब करती है। और इसी तरह से बात होती है, कहते हैं कि अरब लोग, ये तरीका था उनका कि कभी तो जचगी के वक्त यानी डिलीवरी के वक्त औरत के आगे घड़ा खोद के रख देते, ताकि अगर लड़की पैदा हो तो उसी वक्त उसे घड़े में फेंककर मिट्टी में डाल दिया जाए, यानी माँ के पेट की कब्र से निकालकर जमीन की कब्र। और अगर कभी माँ इस पर राजी ना होती या इसके खानदान वाले इसमें रुकावट होते, तो बाप बादिले नाख्वास्ता यानी अनवॉन्टेडली इसे कुछ मुद्दत तक पालता रहता और फिर किसी वक्त सहरा में ले जाकर जिंदा दफन कर देता। इस मामले में जो बदबख्ती बरती जाती थी, इसका एक किस्सा नबी सल्लम से बयान है सुनन दारमी में। एक शख्स ने अल्लाह के नबी से अपने अहले जाहिलियत का ये वाकया बयान किया। कहते हैं कि मेरी एक बेटी थी जो मुझसे बहुत मानूस थी, जब मैं उसको पुकारता तो दौड़ी दौड़ी मेरे पास आती थी। एक रोज मैंने उसको बुलाया और अपने साथ लेकर चल पड़ा। रास्ते में कुआं आया, मैंने इसका हाथ पकड़कर इसे कुएं में धक्का दे दिया। आखिरी आवाज जो इसकी मेरे कानों में आई वो थी, हाय अब्बा हाय अब्बा। और इनकी ये बात सुनकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रो दिए और आपके आंसू बहने लगे। हाजरीन में से एक शख्स ने कहा, ऐ शख्स, तूने तो अल्लाह के नबी को गमगीन कर दिया। आपने फरमाई, इसे मत रोको, जिस चीज का इसे सख्त एहसास है इसे इसके बारे में सवाल करने दो। फिर आपने कहा, अपना किस्सा बयान करो। इसने फिर दोबारा अपना किस्सा बयान किया और आप सुनकर इस कदर रोए कि आपकी दाढ़ी आंसुओं से तर हो गई। इसके बाद आपने फरमाया, जाहिलियत में जो कुछ हो गया अल्लाह ने इसे माफ कर दिया, अब नए सिरे से अपनी जिंदगी का आगाज करो। तो इसमें कितनी तसल्ली है कि पहले दौर में ये चीज थी। फिर इसी तरह एक रिवायत है तबरानी की, मुश्किल नाम है वो छोड़ रही हूँ। किसी ने अल्लाह के नबी से अर्ज किया, अल्लाह के रसूल, मैंने जाहिलियत के जमाने में कुछ अच्छे काम भी किए हैं, जिनमें से एक ये है कि मैंने 360 लड़कियों को जिंदा दफन होने से बचाया और हर एक की जान बचाने के लिए दो दो ऊंट फिदिये में दिए। कैसे दिए होंगे? बाप मारना चाहता था तो कहा कि तुम इस बच्ची को ना मारो, मुझसे ये दो ऊंट ले लो। तो उसने कहा, लाओ दो, और बच्ची को नहीं मारा। क्या मुझे इस पर अजर मिलेगा? आपने फरमाया, हाँ तेरे लिए अजर है, और वो ये कि अल्लाह ने तुझे इस्लाम की नेमत अता फरमाई। बहुत बड़ी बात है, यानी कुफर में वो अमल हुआ था ना, तो उसकी तो जजा नहीं है, लेकिन उस नेकी के तुफैल अल्लाह ने इसको खुशी में, उस खुशी में इस्लाम दे दिया। बात है, इससे पता चलता है कि जब इंसान कुफर पे रहते हुए भी नेक काम करता है ना, तो उसकी भी कोई ना कोई दुनिया में उसको नेमत मिलती है। इसके अलावा नबी सल्लम ने बेटियों की तरबियत और उनकी पैदाइश पर लोगों को खुशखबरियां भी दी। फरमाया, जो शख्स इन बच्चियों की पैदाइश से आजमाइश में डाला जाए और फिर वो इनसे नेक सलूक करे, तो ये उसके लिए आग से बचाव का जरिया बनेगी। ये बुखारी और मुस्लिम की रिवायत है। मुस्लिम की रिवायत है, जिसने दो लड़कियों की को परवरिश किया यहां तक कि वो बालिग हो गई, तो क्यामत के रोज मेरे साथ इस तरह आएगा जैसे ये दो उंगलियां, यानी इस तरह आपने उंगलियां जोड़ के दिखाई। जिसने तीन बेटियों या बहनों की परवरिश की, इनको अच्छा अदब सिखाया, इनसे शफकत का बर्ताव इख्तियार किया, यहां तक कि वो इसकी मदद की मोहताज ना रही, तो अल्लाह उसके लिए जन्नत वाजिब कर देगा। एक शख्स ने अर्ज किया, अल्लाह के नबी, अच्छा कर दो हो, यानी तीन की जगह दो हो। तो फरमाया, दो भी। इब्न अब्बास जो हदीस के रावी हैं, कहते हैं अगर लोग एक के बारे में भी पूछते कि एक ही बेटी हो, तो आप यही जवाब देते। फिर अबू दाऊद की रिवायत है, जिसके हाँ बेटी हो वो इसे जिंदा दफन ना करे, ना जलील करके रखे, ना बेटे को इस पर तरजीह दे, अल्लाह इसे जन्नत में दाखिल करेगा। बुखारी की रिवायत है, जिसके यहाँ तीन बेटियां हों और वो इन पर सब्र करे और अपनी वुस्सत के मुताबिक इनको अच्छे कपड़े पहनाए, دیکھیں بیٹیوں کے ساتھ ہی یہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں نا, وہ اس کے لیے جہنم کی آگ سے بچاؤ کا ذریعہ بنیں گی. ایک اور روایت بخاری کے, جس مسلمان کی دو بیٹیاں ہوں وہ ان کو اچھی طرح رکھے وہ اسے جنت میں پہنچائیں گی. اور بہت ہی خوبصورت حدیث ہے, آپ نے سراقہ بن جشم سے کہا میں تمہیں بتاؤں سب سے بڑا صدقہ کیا ہے؟ فرمایا بتائیے, یعنی بڑے صدقوں میں سے ایک صدقہ کیا ہے؟ فرمایا ضرور بتائیں. فرمایا تیری وہ بیٹی جو طلاق پا کر یا بیوہ ہو کر تیری طرف پلٹ آئے اور تیرے سوا کوئی اس کے لیے کمانے والا نہ ہو. یعنی ایسی بچیاں جن کے لیے, جن کی طرف سے زندگی میں دکھ ملتے ہیں, وہ بچیاں بھی آپ کے لیے جنت کے ٹوکن بن جاتی ہیں. شرط ایک ہے کہ آپ اس کے اوپر اللہ کی رضا پہ راضی رہیں, تانے نہ دیں. بعض جب ہمارے ہاں تانے دیے جاتے ہیں, شکل و صورت کے تانے, تو نے ضرور آنا تھا, یہ تھا وہ تھا, تو یہ ساری صورتیں ہمیں اپنا حساب کرنے کی دعوت دیتی ہیں. ایک دفعہ تلاوت سنتے ہیں, اور جو آخری حصے میں خاص طور پہ ہم سب کو جھنجھوڑا گیا قیامت کے یہ منظر بتا کے, اور جو وحی کا سلسلہ ہے اس کے بارے میں پھر آپ لوگ ڈسکشن کریں گے. اور کوشش کیجئے کہ جو بات کہیں واقعی وہ اس ورتھ اٹ ہو کہ دوسرے اس سے فائدہ بھی اٹھائیں اور ہم اس وقت کا صحیح استعمال بھی کر سکیں. ذہن میں آیا اس صورت کو آپ سنتے ہوئے؟ کسی کے ذہن میں کچھ نہیں آیا؟ جی, کرامن کاتبین جو ہمارا ہر عمل لکھ رہے اور دیکھ رہے ان کا احساس, اور اگر یہ احساس ہو جائے تو آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ پھر اس کے بعد ہم کسی پہ زیادتی کر سکتے ہیں, کسی کے بارے میں برا گمان بھی رکھ سکتے ہیں؟ باقی چیزیں تو پیچھے کر دیں, زبان پہ بات تو دور کی ہوتی ہے, پہلے بات دل میں آتی ہے نا, اور ہم کتنے کیئر لیس ہوتے ہیں سم ٹائم. جی اور کوئی پیچھے سے؟ آپ لوگ بھی آگے آیا کریں اور اپنا حصہ ڈالیں. جی آپ ہما, آپ بتائیے.
جو بھی میں کام کر رہی تھی تو میرے دل میں فوراً آتا تھا کہ میں جی کو میری بھی ترجیح تو نہیں دے رہی, نماز کا وقت ہے کچھ بھی تھا تو میرے دل میں یہ چیز کر رہی تھا, اور آج کی آیات میں فائن نہ پتھر ہوں.
کوشچن ہے فائن نہ تصور, مجھے تو اس کو پڑھتے ویسے ہی لگتا ہے کہ بس اللہ کہتا ہے کدھر منہ اٹھا کے چل رہے ہو, ایسے نہیں لگتا ہے چھوٹا بچہ ہے کوئی اور منہ اٹھا کے چل رہا ہے اور ہو سکتا ہے کہ سامنے سے گاڑی کوئی آ جائے, تو بعض دفعہ پھر ماں باپ ڈانٹتے ہیں کہ تم کا منہ اٹھا کے چلتے ہو. اسی طرح آپ دیکھیے کہ جب ہمارے اپنے ملنے والے جب اپنے لوگ ہوتے ہیں تو سم ٹائم وہ کام کریں جو ہم نہیں ایکسپیکٹ کر رہے ہوتے, تو ہم کہتے ہیں یہ آپ کیا منہ اٹھا کے آ گئے, یہ آپ نے کیا سوچ لیا, یہ کیسے ہو گیا. تو یہ ساری چیزیں پھر اس بات کی دلیل ہے نا کہ ہمیں چیک کرنا ہے کہ میں کدھر جا رہی ہوں, خود سے لکھے میں کہاں جا رہی ہوں, میری کوششوں کا رخ کیا, میری زندگی کا قبلہ کس طرف مڑا ہوا ہے, کیا واقعی میں نے اپنے لیے کچھ ایسی چیزیں تیار کر لی ہیں کہ جس کو سامنے رکھ کر میں اپنی آخرت کو بہتر سمجھ سکتی ہوں. اور یہ آیت بہت, میں اس پہ تو ہم نے کئی تھیم بنا کر یہ آیت کوٹ کر کے فلائرز میں بھی لکھی ہوتی ہے, پائیں نہ دس خبر, مجھے ایسا لگتا ہے کہ آج کے مسلمان کے اوپر ایک کمنٹ ہے کدھر جا رہے ہو. اور سچ ہے ایسے ہی لگتا ہے کہ جدھر مسلمان کو جانا تھا وہ ادھر جا نہیں رہا, غیروں کے تقلید اور ان کے نقش قدم پہ چلنا اور اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو پسے پشت ڈال دینا, کیا یہی کچھ نہیں دکھتا. تو انشاءاللہ جتنا ہم خود کو ڈھونڈیں گے, خود احتسابی کریں گے, اتنا ہی زیادہ اللہ کے حکم سے ہمیں اس کی فکر آئے گی. آپ بس اپنے لیے یہ لکھ لیں, قرآن کی یہ تعلیم ہماری زندگی کا قبلہ بدل دیتی ہے. اس سے پہلے واقعی اللہ پوچھتا ہوگا فائنہ تصبن, لیکن اب بھی پوچھے گا. قرآن پڑھنے کے بعد تو اور خطرہ آ جاتا ہے کہ کہیں ہمیں یہی نہ ہو جائے کہ ہم نے بہت سیکھ لیا, بہت پڑھ لیا, بہت لیا. کوئی اور بات جو بھی ڈسکس نہیں ہوئی اس کو کریں, نہیں تو ہم اگلی صورت پہ چلتے ہیں. جی آپ اشرف. جی بالکل, کہ مسافر سامان زیادہ رکھ ہی نہیں سکتا, اگر لمٹ نام بھی وہ رکھے تو اٹھا اٹھا کے پھرنا کس نے ہے. تو اگر اس دنیا میں ہلکے پھلکے رہیں گے تو بہت سارے کام کر سکتے ہیں, اور بعض دفعہ یہ چیزیں ہمارے پاؤں کی ایک ایسی رکاوٹ بن جاتی ہیں. مجھے تو حیرت ہوتی ہے سمجھیں کہ ہمارے اپنے کلچر کے لوگ جہاں پیدا ہوتے ہیں اکثر وہیں فوت ہو جاتے ہیں, ایسی ہے نا, شادیاں بھی اپنے شہر میں ہو جاتی ہیں, بعض دفعہ اپنے خاندانوں میں ہوتی ہیں. میں اکثر سوچتی رہتی ہوں لوگوں کے بارے میں, تو میں کہتی ہوں ان کی زندگی میں کیا ہے, ان کے لیے زندگی ایک چھوٹا سا نٹ شیل ہے, اسی میں گھوم رہی ہیں, اسی میں کھا رہی ہیں. جتنا آپ لوگوں سے انٹریکٹ کریں گے اور جتنا آپ سفر کریں گے اتنا آپ کے اوپر چیزیں کھلیں گی. تو اور خاص طور پہ پھر جب آپ ایک مقصد کے ساتھ ادھر سے ادھر جاتے ہیں اور اللہ کے اتنے رنگ دیکھتے ہیں, تو واقعی پھر جب اللہ سے محبت ہوتی ہے وہ ایک نئی محبت ہوتی ہے. تو آئیے اگلی سورت پہ چلتے ہیں, اللہ سے دعا کرتے ہوئے کہ ہمیں لے چلے. ارم آپ تلاوت سنائیے,